جائزہ پیش کریں گے. امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آئے گا. آغاز کرتے ہیں ایرانی اخبار کیہان کی بعض سرخیوں سے. 8 ملین یمنی مجاہد امریکہ کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہیں یمن کے اعلی حکام. مذاکرات میں ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی کا کوئی کردار نہیں ہوگا بلکہ معاہدہ ہونے کے بعد ایجنسی مستقبل میں اہم کردار ادا کرے گی. عباس عراقچی. فلسطین کو غیر مشروط طور پر اقوام متحدہ کی مکمل رکنیت دی جائے. اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب سعید ایروانی. اور اب اخبار جام جم کی بعض سرخیاں. 3,000 امدادی ٹرک غزہ میں داخلے کے لیے اسرائیل کی اجازت کے منتظر اقوام متحدہ. ہم اجنبیوں کو مایوس کرتے ہیں ڈاکٹر مسعود پزشکیان. پابندیوں اور مذاکرات کے مابین امریکی تصادم امریکی حکومت کی منافقت کا شاخصانہ. فلسطینی مقاومت کا حملہ. نابلس کے جنوب میں 2 اسرائیلی فوجی زخمی. سامعین اب ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبارات کا ہم رخ کرتے ہیں. پہلے اخبار انقلاب کی کچھ سرخیاں پیش خدمت ہیں. برطانیہ میں 200 سالہ پرانا درخت کاٹنے پر 2 افراد عدالت میں پیش. امریکہ کا ہندوستان اور پاکستان کو کشیدگی کم کرنے کا مشورہ. سی بی آئی کی ایک طرفہ تحقیقات کے سبب عوامی اعتماد کم ہو رہا ہے. مدارس ہائی کورٹ. مودی سرکار ذات پر مبنی مردم شماری کو تیار. اپوزیشن کی فتح. پاکستان کو فوجی کارروائی کا اندیشہ. سرحد پر کئی چوکیاں خالی کر دیں. اپنا پرچم بھی ہٹایا. کولکاتہ میں کثیر منزلہ ہوٹل میں آتش زدگی. کئی افراد ہلاک کئی زخمی. ہارورڈ یونیورسٹی کے کیمپس میں یہود دشمنی اور اسلاموفوبیا کے لیے معافی مانگی گئی. اور اب اخبار قومی آواز کی بعض سرخیوں پر ایک نظر. این آئی اے کو تحور رانا کی آواز اور تحریر کے نمونے لینے کی اجازت. عدالت کا فیصلہ. منی پور میں زمینی تنازعہ معاملے میں 2 گاؤں کے لوگوں میں جھڑپ. 12 اہلکار سمیت 25 زخمی. کشمیر کے اسکولوں میں سیکورٹی مشقیں. بچوں کو دی جا رہی ہیں دہشت گردی کے حملوں سے بچنے کی تربیت. امرتسر. سرحد پر سازشی منصوبے ناکام. بی ایس ایف کی مشترکہ مہم میں کثیر تعداد میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد. شام میں اہانت رسول سے متعلق آڈیو وائرل ہونے کے بعد کشیدگی. 5 افراد جاں بحق. سامعین روزنامہ انقلاب نے ایک مضمون لکھا ہے. عنوان ہے ملک کی بدلتی تصویر اور مسلم اقلیت کے خلاف رویہ. مضمون نگار ڈاکٹر مشتاق احمد لکھتے ہیں کہ مغربی بنگال کے مرشد آباد کا واقعہ اگرچہ ایک سازش کا نتیجہ ہے لیکن اس احتجاجی تحریک کو متنازعہ بنا سکتا ہے. اس لیے مسلم طبقے کو ہوشیار رہنا چاہیے. حال ہی میں راقم الحروف نے اپنے کالم بعنوان یک صدی کا ہندوستان اور مسلمان میں اس حقیقت کو عیاں کرنے کی کوشش کی تھی کہ اس وقت ہندوستان میں جو اضطرابی صورتحال ہے وہ 1-2 سال یا 1-2 دہائی کی مسلسل کوششوں کا ثمرہ نہیں ہے بلکہ گزشتہ 1 صدی میں اس کے لیے ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب کی زمین میں زہریلے پودے کی آبیاری کی گئی ہے. اس کا یہ نتیجہ اب ہمارے سامنے ہے. اس لیے موجودہ حالات کو اسی تاریخی پس منظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آج ہمارا ہندوستان ایک حساس تاریخی دور سے گزر رہا ہے اور ملک کی سب سے بڑی مسلم اقلیت کے خلاف روز بروز نئے مسائل پیدا کیے جا رہے ہیں. اکثریت طبقے کے ذہن میں اقلیت کے خلاف نہ صرف نفرت پیدا کی جا رہی ہے بلکہ اکثریت میں یہ خوف بھی پیدا کیا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہاں کی مسلم اقلیت ہندوتو اکثریت کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ اس لیے قومی سطح پر ایک نئی سماجی اور سیاسی صف بندی ہو رہی ہے۔ اس کا خامیازہ ملک کے مختلف حصوں میں اقلیت طبقے کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ واضح ہے کہ ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے اور ہمارے آئین میں تمام شہریوں کو بلا تفریق مذہبی اور لسانی مساوات اور آزادی کے حقوق دیے گئے ہیں، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ اب آئین کی بھی اندیکھی ہو رہی ہے اور ملک کی سب سے بڑی عدالت عظمیٰ کو بار بار یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ملک کی مختلف ریاستوں میں آئین کی نہ صرف خلاف ورزی ہو رہی ہے بلکہ اس کی دھجیاں بھی اڑائی جا رہی ہیں۔ اس کے باوجود مرکزی حکومت اور مختلف ریاستی حکومتوں کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگ رہی ہے۔ حال ہی میں تمل ناڈو کے گورنر کی کارکردگی پر عزت مآب عدالت عظمیٰ نے جو تبصرہ کیا وہ صرف چشم کشا ہے بلکہ اس حقیقت کا غماز بھی ہے کہ کس طرح جمہوریت کی پاسداری کا حلف لینے والے ہی جمہوریت کا گلا گھونٹ رہے ہیں۔ اس طرح اتر پردیش سمیت دیگر ریاستوں میں بلڈوزر کی غیر قانونی کارروائی کے خلاف بھی ہماری عدالتوں نے تبصرے کیے ہیں اور حکم نامے بھی صادر کیے ہیں، مگر اس حکم نامے کی بھی حکومت کو پرواہ نہیں ہے اور معاف فرمائے گا اور مقننہ کے پاسدار بھی ہمارے معزز جج صاحبان کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ ملک کے مختلف حصوں میں انانیت کی روش عام ہو رہی ہے اور بالخصوص مسلم اقلیت طبقے کو ہراساں اور پریشان کرنے کے واقعات بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ بہرکیف اس وقت پورے ملک میں وقف قانون کے خلاف جمہوری طبقے سے احتجاج ہو رہا ہے، معاف فرمائیے گا، اس وقت پورے ملک میں جمہوری طریقے سے احتجاج کیا جا رہا ہے، اور یہ ضروری بھی ہے کہ ایک جمہوری ملک میں یہی ایک طریقہ ہے کہ ہم اپنے آئینی حقوق کا استعمال کریں، لیکن اس بات کا بھی خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ ہمارے احتجاجی عمل سے کسی کی آزادی سلب نہ ہو اور کسی کی دل آزاری بھی نہ ہو۔ اس وقت ملک کے مختلف حصوں میں جمہوری طریقے سے احتجاجی جلوس نکالے جا رہے ہیں اور حکومت تک اپنی بات پہنچائی جا رہی ہے، لیکن افسوس کہ کہیں کہیں نازیبا واقعات بھی رونما ہوئے ہیں۔ مغربی بنگال کے مرشد آباد کا واقعہ اگرچہ ایک سازش کا نتیجہ ہے لیکن اس احتجاجی تحریک کو متنازع بنا سکتا ہے، اس لیے مسلم طبقے کو بہت ہوشیار رہنا ہے اور تمام تر جذباتی و اشتعال انگیزی سے پرہیز کرنا اس کے لیے بہت ضروری ہے۔ سامعین، پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار جنگ نے آج یہ سرخیاں لگائی ہیں۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس، سزا کے خلاف عمران خان کی اپیل اس سال لگنے کا امکان نہیں۔ مزدوروں کے عالمی دن کے موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پہلی بار پاکستان میں مزدور قومی پیشہ ورانہ حفاظت اور صحت کی پروفائل سے مستفید ہو رہے ہیں، محنت کشوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے چیئرمین این آئی آر سی۔ ترقی کے اہم کردار محنت کش مرد و خواتین کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں صدر مملکت۔ مودی کی قیادت میں ہندوستان علاقائی امن کے لیے ایک سنگین خطرہ ہے پی ٹی آئی۔ بھارت کے سندھ تاس معاہدے معطل کرنے کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے ماہر آبی امور۔ کراچی، روس قونصل جنرل کا بھارت اور پاکستان کی کشیدگی پر تشویش کا اظہار۔ اور اب اخبار ڈان کی کچھ سرخیاں۔ وزیر اعلی خیبر پختونخوا کا 36 ارب روپے کے مبینہ کرپشن اسکینڈل کی تحقیقات کا حکم۔ بھارتی حکومت نے پاکستانی اداکاروں کے انسٹاگرام اکاؤنٹس بلاک کر دیے۔ بھارت پاکستان کشیدگی، کراچی اور لاہور کی مخصوص فضائی حدود ایک ماہ کے لیے بند۔ بھارت کے ساتھ کس قسم کا تصادم جوہری جنگ کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے؟ بلاول بھٹو۔ بنو فائرنگ کے تبادلے میں سی ٹی ڈی کے 3 اہلکار شہید، 2 خوارج ہلاک۔ اسرائیل کو تاریخ کی سب سے بڑی آگ کا سامنا، عالمی برادری سے مدد مانگ لی۔ سامعین، اخبار جنگ نے اداریہ لکھا ہے، عنوان ہے آئیے آگے بڑھتی قوم کا کردار ادا کریں۔ مشرق سے بھی خطرات ہیں، معاف فرمائیے گا، اخبار لکھتا ہے کہ مشرق سے بھی خطرات ہیں اور مغرب سے بھی، اور اندر بھی اعتبار اور اعتماد کا سنگین بحران ہے۔ ساری قوموں پر ایسے پیغمبری وقت آتے رہے ہیں، اور یہی وہ عرصہ ہوتا ہے کہ جب ملت اپنے آپ کو دریافت کرتی ہے۔ اور سامعین، وقت کی کمی کی وجہ سے ہم اب ادارے کو پیش نہیں کر پاتے ہیں، اسی کے ساتھ پروگرام یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب پیش ہے پروگرام یادوں کے جھروکے۔
یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، ہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں، قائم رضوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 11 اردی بہشت، 3 ذی قعدہ اور 1 مئی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ گیارہ اردی بہشت سن 1275 ہجری شمسی کو قاجاری خاندان کے چوتھے بادشاہ ناصر الدین شاہ کے قتل سے تاریخ ایران میں ایک 50 سالہ تاریک شاہی دور کا خاتمہ ہو گیا، اور اس طرح آئینی انقلاب کے لیے فضا ہموار ہو گئی۔ ناصر الدین شاہ جس وقت اپنی سلطنت کا جشن زرعی منا رہا تھا، ایران کے ایک انقلابی مجاہد مرزا رضا کرمانی نے اسے گولی کا نشانہ بنایا اور شاہ نے دم توڑ دیا۔ مرزا رضا کرمانی سید جمال الدین اسد آبادی کے پیرو تھے، اور انہوں نے اس زمانے کے ایرانی معاشرے میں پائی جانے والے ظلم و ستم کے خاتمے اور عدل و انصاف کی برقراری کے لیے یہ اقدام کیا تھا۔ ناصر الدین شاہ کا طویل دور حکومت ایران میں عہد قاجاریہ کے اہم ادوار میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس زمانے کے دوسرے اہم واقعات میں سے ایک تمباکو نوشی کے خلاف مرزا شیرازی کا فتویٰ بھی ہے، جو انہوں نے ایک برطانوی کمپنی کو تمباکو کا خصوصی لائسنس دیے جانے کے احتجاج میں جاری کیا تھا۔ ناصر الدین شاہ قاجار کے دوسرے مظالم میں سے ایک افسوسناک واقعہ اس زمانے کے ایک لائق اور باصلاحیت وزیر اعظم امیر کبیر کا قتل بھی ہے۔ گیارہ اردی بہشت سن 1314 ہجری شمسی کو آیت اللہ سید حسن حسینی شیرازی نجف اشرف میں ایک علمی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد آیت اللہ مرزا مہدی شیرازی کا شمار نجف اور کربلا کے جید علماء میں ہوتا تھا۔ سید حسن نے ابتدائی دینی تعلیم کربلا کے اعلیٰ دینی درسگاہ میں حاصل کی۔ اس کے بعد وہ اپنے والد اور آیت اللہ سید محمد ہادی میلانی کے درس خارج میں شرکت کرتے رہے۔ فلسفے اور معقولات کی تعلیم انہوں نے آیت اللہ شیخ محمد رضا اصفہانی سے حاصل کی۔ اس دوران انہوں نے عراق کی باسی حکومت کے خلاف سیاسی سرگرمیوں میں بھی حصہ لینا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے انہیں بہت سی مشکلات اٹھانی پڑی۔ عالمی سامراج کے پٹھوؤں نے 11 اردی بہش سن 1359 ہجری شمسی کو اس عظیم عالم دین کو شہید کر دیا۔ گیارہ اردی بہش سن 1383 ہجری شمسی کو ایران کے ادیب اور مزاح نگار کیومرس صابری فومنی نے وفات پائی۔ وہ سن 1320 ہجری شمسی میں سومئے سرا میں پیدا ہوئے تھے۔ کیومر صابری نے ادب سے اپنے لگاؤ اور طنز آمیز اشعار کہنے کی اپنی صلاحیت کے پیش نظر ادب کی تعلیم حاصل کرنی شروع کر دی اور ادب میں ایم اے کی ڈگری حاصل کر لی۔ ایران کی سابق پہلوی ڈکٹیٹر حکومت کی مخالفت کیے جانے کی وجہ سے ان کے طنز آمیز اشعار میں سیاسی رنگ پیدا ہو گیا۔ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد مختلف عہدوں پر فائز ہونے کے باوجود وہ گلاغا کے قلمی نام سے طنز آمیز مضامین تحریر کرتے رہے۔ 11 اردی بہش سن 1383 ہجری شمسی کو کیومر صابری خالق حقیقی سے جا ملے۔ تین ذی قعدہ سن 620 ہجری قمری کو مصر کے مشہور فقیہ اور مفسر ابو العباس ناصر الدین احمد بن محمد بن منصور المعروف ابن منیر اسکندریہ میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنے والد سے ابتدائی تعلیم حاصل کی اور معروف اساتذہ سے دینی و قرآنی علوم اور عربی ادب حاصل کیا اور ان علوم میں مہارت حاصل کی۔ ابن منیر نے مختلف ذمہ داریاں بھی سنبھالیں اور کچھ عرصے تک قضاوت کے عہدے پر بھی فائز رہے۔ ان کی وفات 63 برس کی عمر میں ہوئی تھی۔ انہیں جامع منیر کے نام سے معروف مسجد میں دفن کیا گیا۔ تفسیر قرآن اور دیگر اسلامی علوم میں ابن منیر کی متعدد کتابیں موجود ہیں، جن میں سے کئی کتابیں متعدد بار چھپ بھی چکی ہیں۔ یکم مئی سن 1886 عیسوی کو شکاگو کے مزدوروں نے اپنے مطالبات منوانے کے لیے ایک عظیم الشان مظاہرے کا اہتمام کیا، لیکن پولیس نے بغیر کسی وجہ کے مظاہرین پر گولی چلا دی، جس کے نتیجے میں سینکڑوں مزدور ہلاک اور زخمی ہوئے۔ اس زمانے میں یورپ میں مزدوروں کو طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک کام کرنا پڑتا تھا۔ سن 1886 میں مزدوروں نے مطالبہ کیا کہ ان کے اوقات کار پر نظر ثانی کی جائے اور ان سے ایک دن میں زیادہ سے زیادہ 8 گھنٹے کام لیا جائے۔ اس مظاہرے کے بعد شکاگو کی انتظامیہ نے 7 مزدور رہنماؤں کو تختہ دار پر لٹکا دیا، جس سے تحریک میں اور شدت پیدا ہو گئی۔ ان رہنماؤں کی قربانی کے نتیجے میں امریکی حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہونا پڑا اور مزدوروں کے اوقات کا 8 گھنٹے کا وقت مقرر کرنا پڑا۔ آہستہ آہستہ یکم مئی کا دن شکاگو میں مرنے والے مزدوروں کی یاد میں ہر سال منایا جانے لگا اور اس دن نے بین الاقوامی حیثیت اختیار کر لی۔ یکم مئی سن 1915 کو پہلی عالمی جنگ کے دوران پولینڈ میں کراکوف کے مقام پر روس اور جرمنی کے فوجیوں کے درمیان کراکوف جنگ شروع ہوئی،
جرمن فوج کو، جس نے 1914 میں بھی روسی فوجیوں کو شکست دی تھی، اس جنگ میں بھی کامیابی حاصل ہوئی اور کچھ ہی عرصے کے بعد اس نے پولینڈ پر قبضہ کر لیا۔ پہلی عالمی جنگ میں روس کے فوجیوں کی پے در پے شکستوں کی وجہ سے روس میں سن 1917 کے کمیونسٹ انقلاب کا راستہ ہموار ہوا۔ یکم مئی سن 1931 کو نیو یارک کی ایک اہم عمارت امپائر اسٹیٹ بلڈنگ کی تعمیر مکمل ہوئی۔ اس عمارت پر اس زمانے میں 40,94,89,000 ڈالر خرچ ہوئے تھے۔ یہ عمارت 102 منزلوں پر مشتمل ہے۔ امپائر اسٹیٹ بلڈنگ کی بلندی 1250 فٹ ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے اواخر میں 28 جولائی سن 1945 کو امریکی ایئر فورس کا ایک بمبار طیارہ اس عمارت کی 78ویں منزل سے ٹکرا کر پاش پاش ہو گیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، امام رضا علیہ السلام کا ایک فرمان ہے، آپ اپنے اصحاب سے اکثر یہ فرمایا کرتے تھے کہ تم انبیاء کا ہتھیار اٹھا لو۔ جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ انبیاء کا ہتھیار کیا ہے تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ دعا۔ یعنی دعا کی اہمیت کو بتانے کی غرض سے آپ نے یہ بتایا کہ دعا جو ہے وہ انبیاء کا ہتھیار ہے، یعنی دعا کا تم استعمال کرو۔ جس طریقے سے انبیاء نے دعاؤں کے ذریعے طرح طرح کی مشکلات پر قابو پایا اور نجات حاصل کی، اسی طرح تم بھی انبیاء کے ہتھیار کے ذریعے ہی اپنی مشکلات، اپنی پریشانیاں، ان کا علاج کرو اور اس کے ذریعے وہ چیزیں حاصل کرو جو تم حاصل کرنا چاہتے ہو۔ تو سامعین، اب پیش ہے اگلا پروگرام منارہ نور۔
منارہ نور، عزیز سامعین، پروگرام منارے نور کی ایک اور کڑی لے کر حاضر خدمت ہیں۔ اب با سید کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، ہم گزشتہ پروگراموں میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈال چکے ہیں۔ گزشتہ پروگراموں میں ہم نے سیاسی مسائل میں بانی انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی قاطعیت اور دو ٹوک موقف کی روشنی میں گفتگو کی تھی۔ اسی طرح ہم نے گزشتہ چند پروگراموں میں جہاں بانی انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی شہداء، مجاہدین اور ایرانی عوام سے محبت اور قربت کا ذکر کیا تھا، وہاں سیاسی اور دینی مسائل میں امام خمینی کے نظریات کو بھی بیان کرنے کی کوشش کی تھی۔ سامعین، اس کے علاوہ ہم نے اس بات کا بھی جائزہ لینے کی کوشش کی تھی کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اپنے اہل خانہ سے کس طرح پیش آتے تھے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم اس بات کا جائزہ لے رہے ہیں کہ بانی انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ میں ایک اسلامی حکومت کا کیا تصور ہے اور اس میں حکومت کے سربراہ کو کن صفات کا حامل ہونا چاہیے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے افکار و نظریات میں زعامت اور راہبری کے لیے ضروری ہے کہ اس کا سرچشمہ براہ راست حکومت اسلامی کے انداز اور طبیعت اور روش سے مرتبط ہو۔ عقل و تدبیر جیسی عام شرائط کے علاوہ دو بنیادی شرطیں ہیں جو رہبر اور قائد میں ضرور ہونی چاہیے۔ ان میں سے پہلی شرط قانون کے بارے میں علم و آگہی کا ہونا اور دوسرا عدل و انصاف کا حامل ہونا۔ اسلام کی حکومت چونکہ قانون کی حکومت ہے، لہذا راہبر اور زعیم اور حاکم کے لیے قانون کے بارے میں علم و آگہی ضروری ہے۔ جیسا کہ روایات میں بھی وارد ہوا ہے، صرف رہبر و حاکم کے لیے ہی نہیں بلکہ تمام افراد کے لیے ضروری ہے کہ وہ جس کام اور مقام پر فائز ہوں اس کے بارے میں علم و آگہی رکھتے ہوں۔ البتہ حاکم اور رہبر کے لیے ضروری ہے کہ وہ علمی میدان میں سب سے افضل اور اعلیٰ ہو۔ ہمارے آئمہ معصومین علیہ السلام اپنی امامت کے لیے اسی مطلب کو استدلال کے طور پر پیش کرتے تھے کہ امام کو دوسروں سے افضل ہونا چاہیے۔ علماء نے دوسرے مکاتب پر جو اعتراضات وارد کی ہیں وہ بھی اسی امر سے متعلق ہیں کہ جب فلاں حکم کے بارے میں اسلامی حکومت کے سربراہ سے معلوم کیا گیا تو حکمران اس کا جواب نہ دے سکے، پس وہ امامت اور خلافت کے لائق و سزاوار نہیں ہیں، یا فلاں کام کو اسلامی احکام کے خلاف انجام دیا، لہذا ایسا شخص جو اسلام کی تعلیمات سے مکمل آگاہ نہیں اور حلال و حرام کی تمیز نہیں، وہ امامت، خلافت اور رہبری کے لائق بھی نہیں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے نظریات کی روشنی میں جو رہبریت سے متعلق ہے اور جو چیز قیادت سے مربوط ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہمارے آئمہ علیہ السلام کے زمانے میں اس کے بارے میں بحث اور گفتگو ہوتی رہی ہے اور مسلمانوں کے درمیان بھی مسلمہ امر رہا ہے، وہ یہ ہے کہ اول حاکم اور حکومت کے اسلامی سربراہ کو اسلام کے احکام کے بارے میں مکمل معلومات ہونی چاہیے، یعنی اسے اسلامی قانون کا ماہر ہونا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ اسے عادل ہونا چاہیے اور عقیدتی، اعتقادی اور اخلاقی کمال کا بھی حامل ہونا چاہیے۔ عقل کا تقاضا بھی یہی ہے، کیونکہ اسلام کی حکومت قانون کی حکومت ہے، نہ اس میں جاہ طلبی، نہ خود غرضی اور نہ ہی فرد یا اشخاص کی عوام پر حکومت کی کوئی گنجائش ہے۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے نظریات کی روشنی میں جو رہبر اور حاکم قانونی مطالب سے آگاہ نہ ہو وہ حکومت کے لائق و سزاوار نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر وہ تقلید کرے گا تو اس سے حکومت کی طاقت و قدرت مزمل اور کمزور ہو جائے گی، اور اگر تقلید نہیں کرے گا تو اسلام کے قانون کا حاکم اور مجری نہیں بن سکتا۔ اور یہ بات مسلم ہے کہ الفقہا ہو حکام و السلاطین، یعنی فقہا سلاطین پر حاکم ہیں۔ سلاطین اگر اسلام کے تابع ہیں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ فقہا کی اطاعت اور پیروی کریں اور اسلامی قوانین اور احکام کو فقہا سے معلوم کر کے جاری کریں۔ اس صورت میں حقیقی حکام وہی فقہا ہیں، لہذا ضروری ہے کہ حاکمیت سرکاری طور پر فقہا کے ہاتھ میں رہے، نہ کہ ان لوگوں کے ہاتھ میں جو نادانی اور جہالت کی بنا پر فقہا کی پیروی کرنے پر مجبور ہیں۔ سامعین، رہبر اور حاکم کو اخلاقی حوالے سے اور عقیدتی بنیاد پر کس سطح پر ہونا چاہیے، اس کے بارے میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے نظریات میں ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ رہبر اور حاکم کو اخلاقی اقدار اور اعتقادی کمال کا حامل اور عادل ہونا چاہیے۔ جو شخص حدود الہی یعنی اسلامی سزاؤں کو جاری کرے گا اور بیت المال میں دخل اور تصرف کرنے جیسے امور کو سنبھالے گا، وہ حکومت کا نظام اپنے ہاتھ میں لے گا اور خداوند عالم اس کو اپنے بندوں پر حکومت کا اختیار بخشے گا، پس اس کو گناہگار اور بدکردار نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن پاک کی روشنی میں آیہ کریمہ میں ارشاد خداوندی ہے، خداوند عالم ظالم اور گناہگار کو ایسا حق اور اختیار عطا نہیں کرتا۔ حاکم اگر عادل نہیں ہوگا تو اس صورت میں وہ مسلمانوں کے حقوق ادا کرنے، مالیات وصول کرنے اور ان کو صحیح طریقے سے مصرف کرنے اور قانون کو صحیح طور پر اجرا کرنے میں عدل و انصاف کا لحاظ نہیں رکھے گا، اور ممکن ہے وہ اپنے خاندان والوں، قریبی ساتھیوں اور دوستوں کو معاشرے پر مسلط کر دے یا اقربا پروری کا شکار ہو جائے اور مسلمانوں کے بیت المال کو اپنے ذاتی اغراض و مقاصد کے لیے مصرف کرنے میں مشغول ہو جائے۔ سامعین، آج کا پروگرام یہیں پہ ختم ہوتا ہے اور ہم اس موضوع کو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں بھی پیش کریں گے۔ اس وقت تک ہمیں اجازت دیں۔ خدا حافظ و ناصر۔
وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ ایران اور خلیج فارس کے ساحلی ملکوں کے درمیان سنجیدہ گفتگو کی ضرورت ہے، کمال خرازی۔ ہندوستان میں حکومت نے پاکستانی شہریوں کے لیے ملک چھوڑنے کی مدت میں تا حکم ثانوی توسیع کر دی ہے۔ میڈیا ذرائع نے غرب اردن کے مختلف علاقوں پر صہیونی حکومت کی جارحیت جاری رہنے کی خبر دی ہے۔ مقبوضہ فلسطین میں وسیع آتی زدگی، ہزاروں صہیونی بے گھر، غاصب صہیونی حکومت نے ہنگامی حالت کا اعلان کر دیا۔ اور پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا میں سیکورٹی اہلکاروں اور دہشت گردوں میں جھڑپ، متعدد افراد مارے گئے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی خارجہ روابط کی اسٹریٹجک کونسل کے چیئرمین کمال خرازی نے ایران اور خلیج فارس کے ساحلی ملکوں کے درمیان سنجیدہ گفتگو کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ سید کمال خرازی نے خلیج فارس تھنک ٹینک انسٹیٹیوٹ آف اسٹڈیز میں منعقدہ علاقائی اور بین الاقوامی تبدیلیوں کی روشنی میں خلیج فارس نامی کانفرنس میں کہا کہ آج ایران ایک طاقتور ملک ہے اور کوئی بھی ہمارے ملک کے خلاف جارحیت نہیں کر سکتا، کیونکہ ہم نے یہ خود انحصاری اور طاقت اپنے عوام سے حاصل کی ہے۔ خارجہ تعلقات کی اسٹریٹجک کونسل کے سربراہ نے مزید کہا کہ اگر ایران اغیار سے وابستہ ہوتا تو فطری طور پر اس طرح آزادانہ اور مستقل طور پر کام نہیں کر سکتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ دوسرے بھی یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ ایران ایک طاقتور ملک ہے اور وہ فوجی لحاظ سے اپنا دفاع کرنے اور اغیار کا مقابلہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ خارجہ تعلقات کی اسٹریٹجک کونسل کے سربراہ نے خلیج فارس کے علاقے میں اسرائیل کے تسلط کی کوششوں پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ایران اور خطے کے عرب ممالک کے درمیان سنجیدہ مذاکرات کی ضرورت پر زور دیا اور کہا کہ خطے کے ممالک نے جو صحیح سوچ اور پختگی حاصل کی ہے اس کی روشنی میں ایران اور عرب ممالک کے درمیان علاقائی مذاکرات کو عملی جامہ پہنانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ایران، عراق اور خلیج فارس کے چھ عرب ممالک کا فورم غیر ملکی مداخلت کے بغیر خطے کی ترقی کے لیے اقدامات کر سکتا ہے۔ کمال خرازی نے کہا کہ اگلے ہفتے ایران عرب مذاکرات منعقد ہوں گے، جس میں ایرانی محققین اور دانشوروں کے ساتھ عرب ممالک کا ایک گروپ شرکت کرے گا۔ ان اجلاسوں میں ان مسائل پر بات چیت کی جائے گی جو ہمارے اور عرب ممالک کے درمیان مشترک ہیں۔ انہوں نے ایران اور خلیج فارس کے ممالک کے درمیان تعاون کو اقتصادی مسائل سے بالاتر قرار دیتے ہوئے کہا کہ توانائی، سائنس و ٹیکنالوجی، ثقافت اور خطے کے ممالک کے مشترکہ ورثے کے ساتھ ساتھ سیاسی اور فوجی میدانوں میں تعاون بھی ان شعبوں میں شامل ہے۔ اس خطے کا مستقبل علاقائی ممالک کے باہمی تعاون پر منحصر ہے اور ایران اس سلسلے میں وسیع تعاون کے لیے تیار ہے۔ ہندوستان میں حکومت نے پاکستانی شہریوں کے لیے ملک چھوڑنے کی مدت میں تحکم ثانوی توسیع کر دی ہے. نئی دہلی سے موصولہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ قلیل المیاد اور سارک ویزا رکھنے والے پاکستانیوں کے لیے ہندوستان سے نکل جانے کی مدت میں تحکم ثانوی توسیع کر دی گئی ہے. اس رپورٹ کے مطابق حکومت ہندوستان کی جانب سے اس حوالے سے جاری ہونے والے حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ پاکستانی شہریوں کے لیے ملک چھوڑنے کی جو مدت معین کی گئی تھی اس کا تجزیہ کیا گیا اور جزوی ترمیم کے بعد اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ پاکستانی شہری مناسب منظوری کے ساتھ تحکم ثانوی اٹاری واگا سرحد سے جا سکتے ہیں. قابل ذکر ہے کہ پہلگام حملے کے بعد حکومت ہندوستان نے پاکستانی شہریوں کو ملک چھوڑنے کے لیے پہلے 27 اپریل تک وقت دیا تھا جس کو بعد میں 30 اپریل تک کے لیے بڑھا دیا گیا تھا اور اب یہ اعلان کیا گیا ہے کہ پاکستانی شہری تحکم ثانوی اٹاری واگا سرحد سے جا سکتے ہیں. پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی اہلکاروں اور دہشت گردوں کے درمیان جھڑپ میں متعدد افراد کے مارے جانے کی خبر ہے. پاکستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق صوبے خیبر پختونخوا کے علاقے بنو میں دہشت گردوں اور انسداد دہشت گردی فورس سی ٹی ڈی کے اہلکاروں کے درمیان جھڑپ میں کم سے کم 5 افراد کے مارے جانے کی خبر ہے. رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ جھڑپ کے دوران مارے جانے والوں میں 3 سی ٹی ڈی اہلکار بھی شامل ہیں. بنو میں دہشت گردوں اور سی ٹی ڈی اہلکاروں کے درمیان جھڑپ میں متعدد افراد زخمی بھی ہوئے ہیں جن میں 2 سیکیورٹی اہلکار بھی شامل ہیں. ایک سیکیورٹی افسر نے بتایا ہے کہ دہشت گرد اپنے زخمی ساتھیوں اور ہلاک ہونے والے دہشت گردوں کی لاشیں اپنے ساتھ لے گئے. پولیس نے بتایا کہ دہشت گرد بھاگتے وقت بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود چھوڑ گئے. میڈیا ذرائع نے غرب اردن کے مختلف علاقوں میں صہیونی حکومت کی جارحیت جاری رہنے کی خبر دی ہے. فلسطینی ذرائع نے شمال مشرقی بیت المقدس کے عظمہ دیہات پر صہیونی حکومت کے فوجیوں کے حملے کی رپورٹ دی ہے. ان ذرائع نے غرب اردن کے جنوبی نابلس کے تمون کالونی میں ایک فلسطینی نوجوان کو گرفتار کیے جانے کی جانب اشارہ کیا ہے. صہیونی فوجیوں نے شمالی جنین کے فقوا دیہات پر حملہ کیا اور فلسطینیوں پر ساؤنڈ بم پھینکے. دوسری جانب ہارٹس نے اسرائیل کے ایک سیکیورٹی ذریعے کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ انتہا پسند صہیونیوں نے مقبوضہ فلسطین میں آگ پھیلانے کے ساتھ ہی غرب اردن میں فلسطینی کسانوں کی زرعی زمینوں کو آگ لگانا شروع کر دیا ہے. صہیونی حکومت کو حالیہ برسوں میں سب سے بڑے ماحولیاتی اور سلامتی کے بحران کا سامنا ہے. قدس کے پہاڑوں میں لگنے والی تباہ کن آگ نے ہزاروں افراد کو بے گھر کر دیا ہے. صہیونی میڈیا کے مطابق قدس کے پہاڑوں میں وسیع پیمانے پر لگنے والی آگ کے بعد 9 سے زائد صہیونی بستیوں کو خالی کرا لیا گیا ہے. بیوہ اعلان اور شورش نامی 2 علاقوں کو اس تعداد میں شامل کر دیا گیا ہے جس سے نقل مکانی کرنے والوں کی کل تعداد 10,000 سے زیادہ ہو گئی ہے. رپورٹ کے مطابق آگ بجھانے والی 150 کے قریب ٹیمیں آگ پر قابو پانے کی کوشش کر رہی ہیں. تاہم فائر ڈپارٹمنٹ کے سربراہ ایلال کاسپی نے اعلان کیا ہے کہ موسم کی خرابی کے باعث فائر فائٹنگ طیاروں کا استعمال ممکن نہیں ہے اور آگ کے شعلوں کے بڑھنے کا امکان ہے. آگ کے شعلے اب تل ابیب کے مشرق میں واقع شہر بیتا تکفا اور الخزیرہ تک پہنچ چکے ہیں اور تیز ہواؤں کے ساتھ آگ اب مغرب کی طرف بڑھ رہی ہے جس سے آگ کے شہر قدس تک پہنچنے کا خطرہ بڑھ گیا ہے. اسی طرح اسرائیلی فائر چیف کے مطابق ہائی وے نمبر 1 اور شہر قدس کے اطراف کے علاقوں کو خالی کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا ہے۔ غزہ پر صہیونی حکومت کے فضائی حملوں اور گولہ باری کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ انسان دوستانہ ادارے غزہ میں انسان دوستانہ امداد نہ پہنچنے کی بنا پر حالات مزید بگڑنے کی بابت مسلسل خبردار کر رہے ہیں۔ غزہ کے مختلف علاقوں پر گزشتہ 45 دنوں سے صہیونی حکومت کے جارحانہ حملے جاری ہیں۔ فلسطینی ذرائع نے شہر غزہ کے الزیتون علاقے پر ڈرون حملے کی خبر دی ہے، جبکہ جنوبی غزہ میں واقع شہر خان یونس پر گولہ باری ہوئی ہے۔ دوسری جانب فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کی ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی آنروا نے کہا ہے کہ غزہ کو بدترین انسانی بحران کا سامنا ہے۔ غزہ کے فلسطینیوں کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہ ہونا فطری امر ہے، کیونکہ اسرائیل 50 دنوں سے غزہ میں کسی طرح کا امدادی سامان نہیں پہنچنے دے رہا ہے۔ دوسری جانب آنروا نے ایکس پر اعلان کیا ہے کہ اس کے تقریباً 3000 ٹرک غزہ میں داخل ہونے کی اجازت کے منتظر ہیں، کیونکہ محاصرے کی بنا پر وہ اندر نہیں آ سکتے۔ 10 لاکھ بچوں کو امداد کا انتظار ہے اور ان کی جان خطرے میں ہے، اور گزرگاہوں کا کھلنا اور محاصرے کا خاتمہ ضروری ہے۔ لبنانی ذرائع کے مطابق جارے صہیونی فوج نے جنوبی لبنان پر تازہ ڈرون حملے کیے ہیں، جس میں 3 افراد شہید ہو گئے۔ لبنانی ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیلی ڈرون نے جنوبی غزہ کے قصبوں میس الجبل اور بلیدہ کے درمیانی علاقے میں ایک کار کو نشانہ بنایا ہے۔ لبنان کی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ اس حملے میں 3 افراد شہید جبکہ 2 دیگر زخمی ہو گئے۔ واضح رہے کہ اسرائیلی ڈرون نے جمعرات کے روز دوسری بار جنوبی لبنان کے قصبے میس الجبل میں ایک کار کو نشانہ بنایا ہے۔ دوسری جانب لبنانی ذرائع نے بتایا ہے کہ اسرائیلی ڈرون نے میس الجبل قصبے کو بھی نشانہ بنایا ہے۔ مزید تفصیلات ابھی تک منظر عام پر نہیں آئی ہیں۔ خیال رہے کہ جنوبی لبنان میں جنگ بندی معاہدے پر عمل درآمد کے اعلان کے بعد سے اسرائیلی حکومت 3000 سے زائد مرتبہ اس معاہدے کی خلاف ورزی کر چکی ہے۔ امریکہ نے یمن پر اپنی جارحیتوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے حدیدہ اور سعدہ صوبوں پر بمباری کی ہے۔ یمن کے المیسرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق امریکہ کے جنگی طیاروں نے حدیدہ کے الہوگ اور صوبے سعدہ کے قطاف علاقوں پر بمباری کی۔ المسیرہ ٹی وی نے ان حملوں کے بارے میں مزید تفصیلات نہیں بتائیں۔ اس سلسلے میں سبا نیوز ایجنسی نے مقامی ذرائع کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ امریکہ کے جنگی طیاروں نے صوبے سعدہ کے قطاف علاقے پر 3 بار بمباری کی۔ سبا نیوز ایجنسی کے مطابق امریکی جنگی طیاروں نے صوبے حدیدہ کے الہوک علاقے کو بھی بمباری کا نشانہ بنایا۔ اب تک ان حملوں میں ہونے والے ممکنہ جانی و مالی نقصانات کے بارے میں کوئی رپورٹ سامنے نہیں آئی ہے۔ ایران ایکسپو 2025 کے دوران متعدد غیر ملکی وفود اور ایران کے درمیان باہمی تعاون کے سمجھوتوں پر دستخط ہوئے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت اقتصاد و خزانہ سے وابستہ محکمہ سرمایہ کاری کے سربراہ نے بتایا کہ ایران ایکسپو 2025 کے دوران غیر ملکی وفود کے ساتھ متعدد میٹنگیں ہوئیں اور اہم سمجھوتوں پر دستخط کیے گئے۔ انہوں نے بتایا کہ اسی کے ساتھ 7 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کے 80 اجازت نامے بھی صادر کیے گئے ہیں۔ ایران کے محکمہ سرمایہ کاری کے سربراہ ابوالفضل کوبیدئی نے ایران ایکسپو 2025 کو ایران کی برآمدادی توانائیاں اجاگر کرنے اور غیر ملکی سرمایہ کاری کی ترغیب کے حوالے سے اہم قرار دیا۔ یاد رہے کہ ایران ایکسپو 2025 28 اپریل کو تہران میں شروع ہوئی، جو جمعہ 2 مئی تک جاری رہے گی۔ ایرانی خاتون ڈاکٹر نے وائبو ایوارڈ جیت لیا۔ ورلڈ انٹلیکچوئل پراپرٹی آرگنائزیشن وائپو نے سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا میں منعقدہ 50ویں عالمی ایجادات کی نمائش میں اپنا ایوارڈ ایران سے تعلق رکھنے والی ماہر امراض نسواں ڈاکٹر ہستی حسینی کو دیا۔ ایران سے تعلق رکھنے والی ماہر امراض نسواں ڈاکٹر ہستی حسینی نے ایچ پی وی کو کنٹرول کرنے اور گریوا یا رحم کے دہانے کے السر کو ٹھیک کرنے کے لیے اسٹیم سیل استعمال کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ اس انسان دوستانہ ایجاد نے انٹرنیشنل انویسٹرز فیڈریشن کے سیکرٹری جنرل سے اختراع اور گریڈ اے معیار حاصل کرنے کے ساتھ ہی جنیوا میں سوئس جیوری سے خصوصی گولڈ پلس میڈل بھی حاصل کر لیا۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اسلام اپنے ماننے والوں کو خاموشی کی وصیت کرتا ہے، یعنی وہ چاہتا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں زیادہ خاموش رہے۔ خاموشی کے بہت سے فائدے بھی ہیں۔ خاموشی انسان کو تفکر کا موقع فراہم کراتی ہے، اور خاموشی سے حکمت کے دروازے بھی کھلتے ہیں۔ خاموشی کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان بہت سی برائیوں سے محفوظ رکھتا ہے، اور خاموشی سے محبت اور دوستی بھی پیدا ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں امام رضا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ خاموشی حکمت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، بے شک خاموشی محبت کا باعث ہے، اور بے شک یہ ہر خوبی کی علامت ہے۔ تو سامعین، اب ہم پیش کرنے جا رہے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
جب سے ہوا ہے ان کا کرم، خیریت سے ہوں، جب سے ہوا ہے ان کا کرم خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم، خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم، خیریت سے ہوں۔ تھاما ہے جب سے دامن خیر الانام کو،
سے میرا بھرم خیریت سے ہوں، قائم ہے تب سے میرا بھرم خیریت سے ہوں۔ سرکار نے بن گئے ہیں پھوٹے کرم خیریت سے ہوں، سب بن گئے ہیں پھوٹے کرم خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے ستم خیریت سے ہوں۔ عشق نبی میں ایسا ملا ہے سرور کے، عشق نبی اب چاہیے نہ جائے